وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. محترم حضرات، یہ ان نصیحتوں کا اور ہدایتوں کا ذکر چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی ہیں، اور کافی عرصے سے اس سے متعلق ایک ایک حکم اور ایک ایک ہدایت سے متعلق میں عرض کر چکا ہوں. گزشتہ مجلس میں میں نے اس سے پہلی آیت کو مکمل کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے خون ناحق کو حرام قرار دیا تھا، اور اگر کسی جگہ خون ناحق ہو جائے تو اس کے ولی اور وارث کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. یہ تمام بحث گزر گئی. اب اس سے اگلی آیت ہے کہ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. آپ تھوڑا بہت تو اس کا مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تقربوا مال اليتيم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. الا باللتی ہی احسن، البتہ اگر وہ طریقہ اختیار کرو مال یتیم میں جو اللہ تعالی نے اچھا قرار دیا ہے قرآن کریم میں، تو پھر جائز. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جوان ہو جائے. یہ اس کا لفظی ترجمہ میں نے کر دیا. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں یتیم کہا جاتا ہے اس نابالغ کو جس کا والد فوت ہو گیا ہو، وہ ہے یتیم. اگر وہ بالغ ہو گیا تو پھر یتیمی ختم ہو گئی. بالغ ہونے سے پہلے جب تک بچہ چھوٹا ہے تو یتیم ہے، شرعی اعتبار سے، قرآن کریم کے اعتبار سے. خود یہ آیت بھی یہی بتا رہی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. معلوم ہو کہ جوان ہونے کے بعد، پھر جوان ہونے پر وہ اس کی یتیمی ختم ہو جائے گی. یتیم صرف اور صرف وہ نابالغ لڑکی اور لڑکا ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا. اگر کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے یتیم نہیں، بلکہ وہ باپ کا سایہ ہونے کی وجہ سے یتیم اسے نکل گیا. اس لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش میں اصل جو ہے وہ باپ ہے، ماں تو اس کی مدد کرنے والی ہے. اس لیے جب باپ اٹھ گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو پھر وہ یتیم بن گیا، اور جب تک باپ کا سایہ موجود ہے وہ یتیم نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا لا یتم بعد الاحتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی. قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے. اس لیے بلوغ کے بعد، جوان ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی. اس وقت کیا حکم ہوگا یتیم کے مال کا وہ میں بتاؤں گا. کم سے کم عمر بالغ ہونے کی 15 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 18 سال. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو 15 سال پر یا 16 سال پر بالغ ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو 18 سال پر بالغ ہوتے ہیں. تو جوان ہونے کی یہ عمر آئی. اب مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک کسی وہ لڑکا یا لڑکی کہ جس کا باپ مر چکا ہے 15 سال کا یا 18 سال کا ہو جائے تو اب وہ یتیم نہیں رہے گا. یتیموں کے سلسلے میں ہمیشہ سے یہ انسانی برادری جس کو بڑی اہمیت اور فوقیت دی جا رہی ہے بہت ہی بد احتیاطی کے اندر مبتلا رہی ہے اور رہتی ہے. یتیموں کے حقوق صرف اسلام نے مقرر کیے. اسلام سے پہلے جو آسمانی مذاہب دنیا میں آئے ان میں اتنی تفصیل کے ساتھ یتیموں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے, تھوڑے بہت آئے. جس قدر تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن کریم نے بیان فرمایا, قرآن کریم میں جا بجا یتیموں کا ذکر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور یہ بار بار ان کا ذکر کرنا اور ان کے احکام اور حقوق کو بیان کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یتیموں کے حقوق بڑے نازک ہوتے ہیں. وہ کوئی کھیر نہیں ہے کہ اس کو کھا لیا جائے, بلکہ بڑی نزاکت رکھنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم بار بار ان کے حقوق اور ان کے احکام بیان کر رہا ہے. اس وقت جتنا میرے ذہن میں آ جائے گا تھوڑا سا عرض کر دوں گا. سورہ بقرہ سے یہ سلسلہ چلا ہے, پہلی ہی سورہ سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, آخر تک آیت جا رہی. اور اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اہل عرب میں, ملک عرب میں یتیموں کے ذرا سے بھی حقوق نہیں تھے, نہ لڑکی کے نہ لڑکے کے. باپ اگر کچھ وراثت چھوڑ کر جاتا اور مال چھوڑ کر جاتا وہ یتیموں کو نہیں ملتا تھا, وہ اس پر قبضہ کر لیا کرتا تھا سرپرست. وہ سرپرست کبھی چچا ہوتا تھا, کبھی بڑا بھائی ہوتا تھا, یا کبھی اور کوئی ہوتا تھا. تو یتیموں کے مال پر, ان کی جائیداد پر, اور ان کے خود اپنے نفوس پر یعنی ان کے جسموں پر سرپرست کا قبضہ ہو جاتا تھا. چنانچہ آگے جا کر سورہ نساء میں اس کا بیان ہے, لیکن میں اسے ابھی عرض کر دوں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی اور اس کا کوئی سرپرست ہوتا, مثلا چچا زاد بھائی, وہ بھی سرپرست ہو جاتا ہے بعض حالات میں, اور وہ یتیمہ وہ لڑکی مال و جائیداد والی ہوتی, یعنی اس کے باپ نے مال و جائیداد خوب چھوڑا ہے, تو اب اس کا سرپرست جو ہے وہ اس کا نکاح نہیں کرتا تھا, نکاح کے قابل ہو گئی پھر بھی نہیں کرتا, اس خیال سے کہ جب نکاح کروں گا تو اس مال کے اندر دوسرا بھی شریک ہو جائے گا, اس کا شوہر بھی شریک ہو جائے گا. بلکہ خود نکاح کر لیتا تھا اگر رشتہ سا ایسا ہی ہو. اب وہ لڑکی بھی اس کے قبضے میں آ گئی, اس کا مال بھی اس کے قبضے میں آ گیا. قرآن کریم نے اس کی تردید کی کہ ایسا ہرگز نہ کرو. سورہ نساء میں 2-3 آیتیں ہیں جن میں اس کا بیان آیا ہے, لڑکے کا جبکہ وہ نابالغ ہو اور یتیم ہو اس کا بھی برا حال ہوتا تھا, مال و جائیداد پر تو قبضہ کر بیٹھا وہ سرپرست, اب اسے وہ ٹکڑوں پر گزارا کرنے پر مجبور کرتا تھا, نہ لباس دیتا تھا, نہ کھانا پورے طریقے سے دیتا تھا, نہ مصارف دیتا تھا, نہ ضروریات زندگی اس کے فراہم کرتا تھا. چنانچہ ابو جہل کا ایسا ہی معاملہ تھا. مشہور کافر ہے آپ جانتے ہیں, اس کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس کا ایک بھتیجا یتیم ہو گیا, باپ نے کافی مال و جائیداد چھوڑا تھا. ابو جہل چونکہ سرپرست تھا اس لیے اس نے سب کو قبضے میں لے لیا اور اس یتیم کا حق اس کے مال میں سے بھی نہیں دیا. اگر وہ کسی چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو دھکے دے کر نکال دیتا تھا. یہی معاملہ ہوتا تھا یتیموں کے ساتھ اس زمانے, اور آج بھی تقریباً ایسا ہی. اسی پر اس کی مذمت میں قرآن کریم کی آیت آئی, ولا يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم, یہی تو ہے وہ بدبخت جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. اتنا بڑا سردار, اتنا بڑا مالدار, سرمایہ دار, لیکن کام یہ کرتا تھا. اس لیے قرآن کریم نے یتیموں کے حقوق کو بہت واضح اور مفصل انداز میں ذکر فرمایا. یتیموں کے سلسلے میں جو بے اعتدالی اور بے احتیاطی ہوتی ہے وہ عام طور پر مال و جائیداد میں ہوتی ہے, تو اس کا پورا پورا حصہ نہیں دیا جاتا. والد کی وفات ہو گئی, بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا مال کے اوپر اور جائیداد کے اوپر, یا تو دوسرے بھائیوں کو محروم کر دیا اور سب کچھ لے کر بیٹھ گیا, یا صرف بیٹوں کو دے دیا اور بیٹیوں کو محروم کر دیا. ہمارے اندرون ملک خصوصاً پنجاب کے علاقے میں, اندرونی علاقوں میں یہی طریقہ چل رہا ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے بڑا بھائی, جس نے قبضہ کر لیا ہے باپ کے مال و جائیداد پر وہ محروم کر دیتا ہے, یا پھر بہانے بناتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی میں اتنا خرچ کر دیا وہی تمہارا حصہ تھا, میں نے تمہارے کھلا کام میں اتنے خرچ کر دیے وہی تمہارا حصہ تھا, وہ مل گیا, جاؤ بھاگ جاؤ. صاحب خوب یاد رکھو, یہاں پر تو یہ عذر کر کے بچ جاؤ گے, لیکن آخرت میں جب گردن پکڑی جائے گی تو پتہ چل جائے گا, سب کچھ اگلنا پڑے گا, وہاں ہضم نہیں ہوگا. اسے خوب یاد رکھو, یہ سب کچھ وہاں پر اگلنا پڑے گا. اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی میں خرچ کر دیا. یقین رکھیے کہ بہن یا بیٹی, بہن کی شادی میں خرچ کر دینے سے یا بہن کے کسی اور کام میں خرچ کر دینے سے اس کے ورثے اور اس کے ترکے کا حصہ نہیں ادا ہوتا. یہ تو خرچ کرنے والے کی جانب سے احسان ہے, وہ کر رہا ہے, یہ ترکہ نہیں, یہ وراثت نہیں. اس لیے یہ خیال کر لینا بہت ہی خطرناک کہ ہم نے ایسا کر دیا. اور آج ہمارے پاس تقریباً روزانہ دو تین فتوے اس کے آ جاتے ہیں بہنوں کی جانب سے کہ ہمارے بھائیوں نے یہ کیا. ایسے ہی کبھی ماں کو محروم کر دیتے ہیں جو اپنے والد کی زوجہ ہے, کہ ہم آپ کی پوری کفالت کر رہے ہیں, پورا خرچہ اٹھا رہے ہیں, یہی آپ کا حصہ ہے, اس سے حصہ ادا نہیں ہوگا. چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے بڑا بھائی کہ میں نے تمہاری پڑھائی پر یہ خرچ کیا 1,00,000 روپیہ, وہی تمہارا حصہ تھا. یقین رکھیے یہ حصہ ادا نہیں ہوا. ایسے ہی بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ زبردستی, خوشی ہو یا ناخوشی, اس حقدار سے کہلوا دیا کہ بھئی میں نے چھوڑ دیا تم لے لو. یقین رکھیے اس سے بھی ادا نہیں ہوتا. اور یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ چھوٹے بھائیوں سے یا بہنوں سے یہ کہلوا دیا, یا مجبوراً بہنوں نے کہہ دیا کہ ملتا تو ہے نہیں, ہم کیوں اپنے تعلقات کو بگاڑیں, اس لیے انہوں نے کہہ دیا بہنوں نے مجبور ہو کر کہ بھئی ہم نے چھوڑ دیا تم لے لو. یقین رکھیے کہ اس صورت میں وعدہ نہیں ہوگا, وہ اس شخص کے ذمے برقرار رہے گا جتنا بھی حصہ ہے لاکھوں کا یا ہزاروں کا, اور قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا. بہنوں کو دینا پڑے گا, چھوٹے بھائیوں کو دینا پڑے گا. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حصہ اس وقت معافی معتبر ہے جائیداد کے اور ترکے اور میراث کے معاملے میں کہ جب جتنا حصہ ہے وہ نکال کر اس کو دے دیا, اس نے قبضے میں لے لیا, اس کے بعد وہ کہتا ہے لینے والا کہ بھئی مجھے ضرورت نہیں آپ رکھو, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے قبضے سے پہلے پہلے اور اس کے ہاتھ میں دینے سے پہلے پہلے معاف کرا لینے کا کوئی معنی نہیں. پہلے قبضے میں دو, اب اس کا اگر دل چاہتا ہے وہ آپ کو دے دے کوئی حرج نہیں, دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھے کہ وہ مالک ہے. یہ اس سے بھی بدتر حال تھا یتیموں کے سلسلے میں کہ یا تو یتیموں کا مال بالکل دیتے ہی نہیں تھے, اپنا مال سمجھ کر بینک میں بھر دیا کہ یہ بھی ہمارا. قرآن کریم نے اس کو روکا, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, صاف اور واضح حکم دیا, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. ان سے معاف کرانے کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں, کیونکہ یتیم تو نابالغ ہوتا ہے. نابالغ لڑکا اگر اپنا کوئی حق معاف کرنا چاہے کر نہیں سکتا, شرن معتبر نہیں. نابالغ کے جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, تصرفات ہوتے ہیں, وہ شرن معتبر نہیں. اور یہ تو یتیم, اس لیے قرآن کریم نے بہت واضح انداز میں حکم دیا, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. تین باتیں آئی ہیں اس آیت میں, سورہ نساء کی آیت ہے. پہلی بات تو یہ آئے کہ آتوا اليتامى أموالهم, تم یتیموں کو ان کے مال دے دو. ولا تتبدل الخبيث بالطيب, اپنے پاس رکھ کر اپنے پاکیزہ مال کو خراب نہ کرو, یا اچھا مال ان کا لے کر اپنا ردی قسم کا مال دے دو. اور ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں کہ زمین اگر ملی ہے کسی یتیم کو یا یتیمہ کو باپ کی جانب سے, وہ زمین زرخیز ہے, اور جو سرپرست ہے اس کے پاس جو اپنی زمین ہے وہ زرخیز نہیں بلکہ ذرا ایسی معمولی قسم کی ہے, تو وہ سرپرست اس موقع سے جہنم کمانے کے لیے یہ کیا کرتا تھا کہ جتنی زمین اس یتیم کی ہے اتنی زمین اپنی زمین میں سے اس کے نام کر دیتا تھا اور اس کی اپنے نام کر لیتا تھا. تو اس کو بھی روک دیا کہ ان کے مال میں, ان کی زمین میں, ان کی جائیداد میں ایسا کام نہ کرو. ان کا اچھا مال لے کر تم برا مال نہ دو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, تیسرا حکم اس میں یہ دیا, ولا تأکلوا اموالہم الى اموالکم, اور تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. جی ہاں, ملا کر نہ کھاؤ. مثلا مال وہ ترکہ جو ہے, جو میراث ملی ہے اس کو, یتیم کو, وہ اپنے خزانے میں لا کر ڈال دی, اپنے بینک کے اندر اس کو داخل کر دیا, یا اس تجوری میں رکھ دیا کہ جس میں اپنا مال رکھا ہوا. اب ظاہر ہے کہ دونوں مال جو ہے مخلوط ہو جائیں گے, خرچ کے موقع پر کس کا مال جا رہا ہے کس کا نہیں جا رہا پتہ نہیں چلے گا, اور پھر حساب و کتاب اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں, اب تو بہرحال ہے کسی نہ کسی درجے میں. یتیم کا مال خرچ ہوتا رہتا تھا اور اپنا مال باقی رہ جاتا تھا, اس لیے سختی سے منع فرمایا کہ لا تأکلوا اموالہم الى اموالکم, ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، ان کا مال بالکل الگ رکھو. آگے فرمایا انہو کانا حوباً کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم نے ان کو ان کا مال نہ دیا تو یہ بہت بڑا گناہ. اگر تم نے ان کے اچھے مال سے اپنا برا مال تبدیل کر لیا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ. اور اگر تم نے ان کے مال کو اپنے مال میں ایسا مخلوط کر دیا کہ امتیاز باقی نہ رہا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ. دیکھیے کس قدر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت دی یتیم کے مال. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام کو دشواری پیش آئی، اس لیے کہ وہ حضرات سیدھے سادے تھے، نہ وہاں پر بینک تھا، نہ حساب و کتاب تھا، نہ وہاں پر زیادہ اس قسم کی معلومات تھیں. وہ تو بیچارے سیدھا سادہ حساب رکھتے تھے، ان کے یہاں تو گنتی بھی ایک ہزار سے زیادہ نہ تھی. اندازہ لگائیے کہ عرب میں گنتی اس زمانے میں ایک ہزار سے زیادہ نہ تھی، بعد میں اضافے ہوتے رہے لیکن اس زمانے میں ایک ہزار. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حساب و کتاب ایسا تھا ہی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی، کیونکہ وہ تو اللہ کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ان کے لیے دشوار ہو گئی یہ بات کہ یتیم کا مال بالکل الگ رکھیں اور اپنا مال بالکل الگ رکھیں، اور جب یتیم پر خرچ کرنا ہو تو اس کے مال میں سے لیں، اور اگر اس پر خرچ کرنا نہیں ہے تو اپنا مال خرچ کریں. یہ ان کے لیے دشوار ہو گئی. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی دشواری کو بیان کیا. کیونکہ یتیموں کا معاملہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، یتیموں کے احکام اپنے پاس رکھے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور انتظار کیا اس بات کا کہ اللہ کی جانب سے اس کا حل آ جائے گا تو وہ بتا دوں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے پڑھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں یتیموں کے بارے میں. کیا سوال کر رہے ہیں یتیموں کے بارے میں؟ کہ ان کے خرچ کو الگ کرنے میں ہمیں بڑی دشواری، ان کا مال بالکل الگ کر دینے میں بڑی سختی، بڑی مشقت ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے رکھ نہیں سکتے، تو کوئی آسان صورت اس سلسلے میں ہمیں بتا دیجیے. تو یہ سوال کیا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالی نے جواب دیا قل اصلاح لہم خیر، کہ بھائی ان کی مصلحت، ان کا فائدہ اور ان کے نفع کا خیال رکھو، اسی میں بہتری ہے. ان کو نقصان پہنچانے کا اور ان کا مال کھانے کا ذرا بھی خیال نہ کرنا، بلکہ ان کو فائدہ پہنچانے کا اور ان کے مال کو درست طریقے سے خرچ کرنے کا خیال کی نیت کرنا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال سے ملا دو گے، مخلوط کر دو گے، تو وہ بھی تمہارے بھائی، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، مگر شرط وہی ہے کہ اصلاح کی نیت ہو، خیر خواہی کی نیت ہو، ان کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم ظاہری طور پر تو یہ بتاتے رہو کہ اس میں اس کا فائدہ ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی نیت خراب ہو اس کو بھی جانتا ہے اور جس کی نیت صحیح ہو تو اس کو بھی جانتا ہے، اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا اور وہی حکم برقرار رکھتا، لیکن وہ تو تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے، اس لیے اس نے اب اجازت دے دی کہ ان کا مال اپنے مال میں تم مخلوط کر سکتے ہو، لیکن کھانا اس میں جائز ہے. ایک دو آیت کے بعد سورہ نساء میں پھر یتیموں کا بیان آ گیا. اس قدر اہتمام کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں یہ کلام میرا ذرا طویل ہو جائے، اس لیے کہ ہم آج کل اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے یا شریعت اور قرآن سے ناواقفیت کی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، اور دوسروں کا مال تو ہڑپ کر ہی جاتے ہیں، یتیموں کا بالخصوص، اس لیے کہ یتیموں کی یتیم تو مطالبہ کرنے سے رہا، اگر کرے گا تو جوتے کھائے گا، دوسرا تو دوسرے کو علم نہیں ہوتا یتیم کے مال میں کہ وہ مطالبہ کرے گا، وہ بیچارہ بالکل لاوارث، بالکل بے یار و مددگار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہ یہ نہ سمجھو یتیم جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے، ہم اس کے یار و مددگار ہیں، اس کے معاملات کو ہم دیکھیں گے اور ہم ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہ انشاءاللہ یہ چلے گا بیان، مجھے تو اس وقت اس بات پر توجہ دلانا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو حکم شریعت میں یتیم کے مال کا ہے وہی حکم حکومت کے خزانے کا ہے، وہی حکم مسجد کے چندے کا ہے، وہی حکم مدرسوں کے چندے کا ہے، وہی حکم ہر اجتماعی کام میں چندے کرنے کا ہے، یہ حکم، یہ صرف یتیم کے مال کا نہیں بلکہ قومی خزانے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور جو دو شرطیں قرآن کریم نے بتائی ہیں یتیم کے مال میں تصرف کرنے کی، جن کی تفصیل آگے آئے گی، وہ دو شرطیں یہ ہیں کہ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں تو تم یتیم کا مال اس پر خرچ کر سکتے ہو، اس پر، اپنے اوپر نہیں، اس پر خرچ کر سکتے ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ضرورت ہو اس خرچ کی، یہ نہیں کہ اللہ تللے اس کو خرچ کر دیا، دس جوڑے یتیم کے پاس موجود ہیں، اب ضرورت نہیں اسے کپڑا بنانے کی اور لباس بنوانے کی، پھر بھی سرپرست کہتا ہے کہ نہیں بھائی دو جوڑے اور بنا لیں، اس کی اجازت جائز نہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ضرورت ہے، یتیم کو اس کی ضرورت ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس خرچ کے اندر یتیم کا فائدہ بھی ہے، اگر بے فائدہ خرچ کر دیا ہے یتیم کو اس کا، یتیم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو یہ بھی جائز نہ ہوگا۔ یہی دو شرطیں ان چیزوں میں بھی ہیں جن کو میں نے ابھی بیان کیا، قومی خزانے میں جو مال یتیم کے حکم میں، یہی شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ضرورت ہو خرچ کرو، ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس خرچ کے اندر فائدہ بھی ہو قوم کا، تب جائز ہوگا۔ اگر بلا ضرورت خرچ کر دیا گردن پکڑ لی جائے گی، حساب دینا ہوگا، اور اگر بغیر فائدے کے ایسے ہی خرچ کر دیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا، بے فائدہ خرچ کرنے کا حساب وہاں دینا ہوگا، اور اگر اس قومی خزانے کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا تو کیا حال ہوگا، بتائیے پھر کیا حال ہوگا، کیونکہ یہ تو مال یتیم میں، اسی طریقے سے مسجدوں کے چندے کا حکم بھی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہو، ابھی رنگ و روغن ہوا ہے مثلا دو مہینے پہلے، فرض کیجئے ضرورت نہیں ہے رنگ و روغن کی، لیکن متولی زبردستی اس پر رنگ و روغن کراتا ہے بلا ضرورت ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اس متولی سے زمان لے لیا جائے گا اس کا، اور مسجد کے چندے میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ متولی نے بلا ضرورت رنگ و روغن کرایا مسجد میں اور اس کے اوپر 500,000 روپے خرچ ہو گئے، کیونکہ بلا ضرورت ہے اس لیے سلطنت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ اس سے 500,000 وصول کرے گی اور داخل کر دے گی مسجد کے چندے میں۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہی حال مدرسوں کا بھی، تو اس کا مال بھی مال یتیم کے حکم میں ہے، ضرورت ہو خرچ کرو ٹھیک ہے، اور فائدہ ہو خرچ کرو، بلا ضرورت اور بے فائدہ خرچ کرنا جائز نہیں. تو مال یتیم کے خرچ کرنے میں یہ دو شرطیں ہیں جن کو انشاءاللہ آگے جا کر تفصیل سے عرض کروں گا، اور یہ شرطیں کہاں سے لی گئیں وہ بھی بیان کروں گا، قرآن کریم سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا حقدار نہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام حقوق ہم سے ادا کرا دے، ہماری زندگی کو اللہ تعالی اس طریقے سے دنیا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور بال بچوں کو رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام اور خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین.